ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون.
بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اسی کی اجازت کے بعد، یعنی کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، یہ ہے اللہ رب تمہارا، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے کے بعد اہم ترین بات کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ بات جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی، وہ کون سی بات ہے؟ توحید اور اس کے دلائل. تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اللہ کی ربوبیت کا ذکر آ رہا ہے. کون ہے اللہ؟ الہ، الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا یعنی جس نے پلان کیا اور جس نے ایجاد کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، فی سته ایام 6 دنوں میں، یعنی یہ عظیم مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. نمبر 1 7 آسمانوں کی تخلیق، اور نمبر 2 زمین کی تخلیق جس پہ ہم رہتے ہیں، اور نمبر 3 آسمانوں اور زمین کے درمیان کی عظیم مخلوقات، وما بینہما. یہاں تو نہیں ہے لیکن عموماً 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے نا، یعنی صرف آسمان اور زمین نہیں، پیدا کے بیچ کی چیزیں بھی، اور بیچ میں جو چیزیں ہیں نا وہ معمولی نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. اب تو خیر بہت سی ترقی ہو گئی ہے اور ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے بہت کچھ دیکھا جا رہا ہے اور نئی نئے انکشافات روز ہو رہے ہیں، ان کا تفصیلی ذکر نہیں آتا، لیکن وما بینہما کہہ کے اشارہ دے دیا جاتا ہے. اور 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یا تو وہ دن ہے جن میں سے 1 دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الحج میں، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یا ہمارے 6 دنوں کے برابر مدت ہے جیسے ہمارے 6 دن ہیں، لیکن یہ دن تو سورج کی پیدائش کے بعد وجود میں آئے ہیں. جن دنوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ کب کے ہیں؟ سورج سے پہلے کے یا بعد کے؟ پہلے کے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا کن کہہ کے، لیکن یہاں پر 6 دنوں کی بات کیوں کی گئی؟ یعنی اس کی پلاننگ، اس کی حکمت، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پلاننگ کے ساتھ اور ٹہر ٹھہر کے سٹیجز میں اور مختلف ادوار میں پیدا کرتا ہے. انسان کی پیدائش کی بھی کیا ہے؟ سٹیجز. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا، کہ اس نے تمہیں مختلف ادوار میں پیدا کیا ہے، اور ان کا ذکر بھی آتا ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، عظام ہے، کسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر، یہ بھی 6 بن جاتی ہیں تقریباً دنیا میں آتے آتے بچے کے اوپر. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو سٹیپ بائی سٹیپ کریں، ایک دم سب کچھ کرنا نہیں شروع کر دیں، کیونکہ جب ایک دم سب کچھ کرنے لگتے ہیں تو پھر اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی اصل بات یہ نہیں کہ آپ بہت سے کام اکٹھے شروع کر لیں اور اپنے آپ کو خوش کر لیں کہ میں تو یہ بھی کر رہی ہوں اور یہ بھی اور یہ بھی. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو کریں اس کو کوالٹی کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، اور اس کی ایک ٹائم لائن سیٹ کریں کہ یہ کام کتنے عرصے میں کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے، سال سے زیادہ لگا تھا مجھے صرف یہ لیسن پلان کرنے. ویسے تو میں نے مارک کر لیا تھا یہاں سے یہاں تک بات ختم ہو رہی ہے، یہاں سے یہاں تک، پورے قرآن مجید کو ساتھ رکھ کے جتنا مجھے ٹائم لگا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے میں پورا ایک کورس میں نے ٹیسٹ کیا تھا کہ یہ یہاں سے یہاں تک بات پوری ہو جاتی ہے، ایک دن میں اتنی ڈوز دینی چاہیے. اب یہ جو دوائیوں کی ڈوز ہوتی ہے ان کو بھی ہیپ ہیزرڈ وہ مکس کر کے تو اٹھا کے تھوڑی بہت بنا کے کہتے ہیں یہ کھا لو روز، ایک پوری ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا اس میں. تو یہ جو پلاننگ ہے، اور پھر جب ایک دفعہ پلاننگ ہو گئی، چیزیں سیٹ ہو گئی، پھر وہ آٹو پہ آ جاتی ہیں. اب زمین آسمان گھوم رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وجود میں لانے سے پہلے ان کی پلاننگ کی گئی. اسی لیے رب کا معنی خالق، مالک اور مدبر بھی ہے، کہ اس نے پلان کیا، تدبیر کی، پھر اس نے پیدا کیا، ایجاد کیا، اور پھر مالک ہے، وہ ہے اصل مالک، ہم نہیں ہیں مالک، ہمیں تو بس امتحان کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، کچھ کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، ہم مالک نہیں بننے آئے یہاں. لیکن ہمارے اندر سب سے بڑی ویکنیس کیا ہے؟ مالک بننے کی. ہر چیز کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ میری. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے نا، یہ میرا ہے. لڑائیاں بچوں کی آپس میں کس بات پہ ہوتی؟ میری چیز، میرے کمرے میں کیوں چلا گیا، میرا پین کیوں اٹھا لیا، میرا کپڑا کدھر رکھ دیا، میرا میرا میرا. یعنی اگر آپ غور کیجئے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی فتنہ فساد، کوئی بھی بیڈ فیلنگز، کوئی بھی کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی چھوٹی چھوٹی بھی جو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ چیز ہوتی ہے. اور شیطان نے بھی کس چیز سے مار کھائی تھی؟ انا خیر من. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ملکیت ہماری کوئی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم تو ویسے بھی بکے ہوئے لوگ ہیں. ان اللہ اشترى. بکیں گے تو جنت ملے گی نا، اگر بکیں گے ہی نہیں تو پھر جب کچھ دیں گے نہیں تو لیں گے کیا؟ ثم استوى على العرش. ثم یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد. استوى، استوى ایسا ہے جو اس کی عظمت کے لائق ہے. العرش جو تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے. استوى کی ہمیں کیفیت معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ یاد رکھیے تاکہ اس میں کوئی دھوکہ نہ کھائے اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے استوى، اس کی کوئی کیفیت معلوم نہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں. کسی چیز سے مثال دے کے آپ نہیں سمجھا سکتے، کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. بات ہی ختم. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. بس ہمارا اس بات پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بغیر ایمان ادھورا ہے کہ واقعی استوا ہوا. ابو جعفر محمد بن جریر طبری کہتے، طبری مفسر ہیں، آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جان لے کہ اس کا رب وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے. رب کہاں ہے؟ عرش پر. جو اس سے آگے بڑھے گا وہ نامراد ہوا اور خسارے میں پڑ گیا، اس سے آگے کوئی بات نہیں کرنی. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، چھوٹا رنگ جو ہوتا ہے. اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں، کرسی پاؤں کی جگہ ہے اور عرش کی اصل قدر کوئی نہیں جانتا. کسی کو نہیں پتا عرش کتنا بڑا ہے. اب اس وقت چونکہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، تو عرش کو جتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ان میں سے ایک فرشتے کی کان کی لو سے جو کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے. اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا عرش کیسا ہے. یدبرو، یدبرو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ دال بیرے دبر. دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. کسی چیز کا انجام سوچنا، ہر چیز کے نتیجے پہ غور کرنا، یہ ہوتی ہے پلاننگ. پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے نتیجے پہ غور کرنا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس طرح کروں گا تو کیا ہوگا، ایسے کروں گا تو کیا ہوگا، دائیں جاؤں گا تو کیا ہوگا اور بائیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. ابھی تو خیر آپ گوگل میپ کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، تو جب میپس ہوتے تھے کاغذ پر اور آپ کو کوئی ڈائریکشنز ڈھونڈنی ہوتی کہیں جانے کی، تو جانے سے پہلے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو اسٹڈی کرتے تھے کہ اچھا یہاں سے جائیں گے، پھر وہاں جائیں گے، پھر ادھر مڑیں گے، پھر ادھر، پھر اور موٹی موٹی ڈائریکشن لکھ بھی لیتے تھے. یہ پلاننگ ہوتی ہے جانے سے پہلے. اور کچھ لوگ بغیر پلاننگ کے چل پڑتے، پھر گھوم پھر کے آ جاتے ہیں خاسر و نامراد. تدبیر کہتے ہیں کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا کہ جہاں سے چل رہے ہیں کہاں پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے. اور الامر سے مراد ہر کام کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی کام بھی ہیپیزرڈ نہیں کیا. وہ یدبر الامر، اللہ ہر کام کی پلاننگ کرتا ہے، کونی قدری ہو، دینی شرعی ہو، سب کی، عالم علوی ہو یا سفلی ہو، اوپر کی دنیا ہو، نیچے کی دنیا ہو، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. چاہے کسی کو زندگی دینی ہو، کسی کو موت دینی ہو، رزق نازل کرنا ہو، مصیبت زدہ کی مدد کرنی ہو، سوال کرنے والوں کی ضرورت پوری کرنی ہو، کہ جو انسان مانگ رہا ہے اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، دینے کا کیا انجام ہوگا، نہ دینے کا کیا انجام ہوگا، تو وہ پھر پوری پلاننگ کے ساتھ ہی ہر کام کرتا ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کر لی ہیں، ہم اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہو جائیں گے، ان کا ایک وقت ہے. موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے، پھر اس کے بعد فرعون کے پاس انہیں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا، حالانکہ وہ تو ساری زندگی اس کے محل میں رہے تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھی. وہیں ایک دن وہ کھڑے ہوتے اور جا کے فرعون کو کہتے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ. لگتا ایسا ہے کہ خاموشی کے ساتھ حضرت آسیہ کو انہوں نے ساری باتیں بتائی ہوئی تھی اور وہ ایمان لا چکی تھی. کیونکہ بنی اسرائیل سے تھے نا، اپنی والدہ کے پاس بھی آتے جاتے تھے، اور والدہ نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ وہ ان کا ایمان اور ان کا دین اور ان کا یقین اور رب سے دعائیں کیسے مانگنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا ہے، وہ سب ان کو پتا تھا. اور پھر اچانک ان کو مصر سے نکلنا پڑا اور مدین جانا پڑا. 10 سال وہاں ان کی زبردست ٹریننگ ہوئی بکریاں چرانے کے ساتھ، مشقتوں سے گزارا گیا، پھر واپس لایا گیا، پھر تبلیغ کے کام کے لیے بنایا گیا. ہم کسی مشقت سے گزرنا نہیں چاہتے، کوئی پلاننگ کرنا نہیں چاہتے، اور پھر ایسے جذبات میں آ کے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، جذبات میں آ کے ٹھپ کر دیتے ہیں اس، پھر اس پہ استقامت نہیں ہوتی. ورنہ کوئی مشکل تھی، وہ 30-40 سال اگر وہاں رہے تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں 30 سال، بعض کہتے ہیں 40 سال، بارہ، وہ اگر 30 سال بھی فرعون کے ساتھ رہے تھے تو وہ سب کچھ جانتے تو تھے انسائڈ آؤٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اب آپ شروع کریں ان کو بتانا، تو گھبرا جاتے، وہ سٹینڈ نہ کر سکتے. لیکن کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی. اور پھر ایک تو تھی لانگ ٹرم پلاننگ اور ایک تھی شارٹ ٹرم، کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو کوہ طور کے پاس انہیں پھر ٹریننگ دی گئی، ان کے عصا کو سانپ بنا کے، یعنی کہ وہ خوف کی حالت میں مبتلا ہوئے، اور پھر کس طرح اس سے باہر نکلے، اور خوف کا علاج بتایا گیا. دو چیزیں نہیں، ایک کرنے کا کام اور ایک نہ کرنے کا کام. نہ کرنے کا کام کیا؟ ڈرو نہیں. کرنے کا کام کیا؟ اقبل. اور پریشانی ہو، خوف ہو، تو اپنا ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھ لو، اب جاؤ فرعون کے پاس، اب اس کو تبلیغ کرو. یہ ساری پلاننگ نہیں تو کیا ہے؟ ہم سب کو بھی بحیثیت مسلمان دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اور اپنی اخروی زندگی کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہیں. ہم اپنی جاب پر، ہم اپنے کام پر، ہم اپنے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے، پڑھ رہے ہیں یہاں پر تو ظاہر ہے کہ دن کا ایک بڑا حصہ یہاں گزرتا ہے، تو پھر گھر کے کاموں کی کیسے پلاننگ کرتے ہیں، اور اگر کوئی پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں تو اس کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں، اور اپنی عبادت کے اوقات کی پلاننگ کس طرح. اگر پہلے سے آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہوں تو پھر آپ اطمینان میں رہتے ہیں، اور یہ اطمینان بڑا ضروری ہے، اور اس کا تعلق بھی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. اور پلاننگ کر کے انسان اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے کہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا اور باقی اب اللہ نے کروانا ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگتا رہتا ہے کہ اللہ میرے وقت میں برکت ڈال دینا، اور میرے یہ کام میں نے پورے کرنے، آپ پورے کروا دیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی کم سے کم وقت میں بعض اوقات بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو مشرکین نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے ان ہستیوں کے اندر اختیارات سمجھ لیے، حالانکہ اصل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کی تدبیر کر رکھی ہے، حتیٰ کہ ہر جاندار کے رزق اور ٹھکانے کی تدبیر بھی کی جا چکی ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کے اذن کے بغیر، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، خواہ مخلوق میں سے کوئی افضل ترین ہستی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، صرف اسی کے لیے سفارش کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا. تو یہ مشرکین کے باطل اعتقاد کا رد ہے. آیت الکرسی میں بھی آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نہ تو کوئی فرشتہ سفارش کر سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکے، گناہگاروں کے حق میں آپ سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول بھی ہوگی، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو. یہ ہے اللہ تمہارا رب، یعنی جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، تو پھر الہ بھی وہی ہے، لہذا اسی کی عبادت لازم ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے. فاعبدوہ، بس عبادت کرو اسی کی، یعنی اپنی محبتوں کو اس کے لیے خاص کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کرو، مشکلات میں اسی کو پکارو، پوری زندگی اسی کی غلامی میں طے کرو. اچھا، عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عبد کون ہوتا ہے؟ غلام. غلام کون ہوتا ہے؟ جو 24/7 صرف وہ کرتا ہے جو اس کا مالک چاہتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کو غلامی کہتے ہیں، یہ سلیوری ہوتی ہے. اور اس کی مثال جابز وغیرہ بھی ہیں، کہ جاب پر آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا. آپ میں سے تقریباً سب نے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس کیا ہوگا. آج کے دور کی جدید سلیوری جو ہے وہ جاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ نے جو ٹائم کمٹمنٹ کی ہو، اس ٹائم پر آپ کو پہنچنا لازم ہے. پھر جو آپ کو اسائنمنٹ دے دی جائے اس کو کرنا لازم ہے. آپ وہاں جا کے اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ بھوکے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ غمگین ہیں، آپ اداس ہیں، آپ ٹینس ہیں، آپ کو جو کام دیے گئے وہ کام آپ نے کرنا، نہیں تو آپ فارغ ہیں. تو جو عبد ہوتا ہے نا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ 24 گھنٹے کیا کرتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ہے عبادت کا اصل کانسیپٹ. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی ان دلائل سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ ہی حمد و ثنا کا مالک ہے اور عبادت کے لائق ہے؟ یعنی اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنے کے لیے لمبی چوڑی فکر اور سوچ کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کی، جس کی وجہ سے تم وجود میں آئے ہو. کتنی سمپل سی لاجک ہے، جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں چاہیے، اور یہ میسج ہر ایک کو سمجھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی یہی بات ہے. اچھا، مشرکین خالق تو اللہ کو سمجھتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان سے پوچھے تمہیں پیدا کس نے کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. پھر وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ صرف اسی کو اپنا الہ کیوں نہیں مانتے؟ پھر اس آیت سے اللہ کی قدرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جو بڑی بڑی مخلوقات اس نے بنائی ہیں، جو ہمارے احاطے میں نہیں آ سکتی، ہماری نگاہ ان کو نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان ان کے بارے میں نہیں سن سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے، تو جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا. دنیا میں ہم کوئی چیز جب دیکھتے ہیں اچھی سی، تو ہم اس کے بنانے والے کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا. آرٹ کا اچھا سا پیس دیکھیں تو آپ آرٹسٹ کو سراہتے ہیں، شاعری اچھی سی سنیں تو شاعر کو سراہتے ہیں. ایک نیچرل سی بات ہے نا. اچھا کھانا کھائیں تو کیا کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کس نے بنایا. ٹھیک ہے نا، یہ قدرتی سی بات ہے. تو اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں پوچھتے مجھے کس نے بنایا، یہ میرے ہاتھ کس نے بنایا، یہ میرے ناخن کس نے بنایا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اور اگر تمہیں یہ سمجھ آتی کہ اللہ نے بنایا، تو پھر جس نے بنایا اس کی بات بھی تو سنو.
اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں عبادت کا حکم دیا ہے، جیسے یہاں پہ آیا نا کہ فاعبدوا، تو اس عبادت کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے. جیسے آپ نے آیت کوٹ کی تو وہاں پہ عبادت کی وجہ بتائی گئی، الذی خلقکم، اور یہاں پہ بھی یہ ساری باتیں بتا کے پھر بتایا گیا کہ اس لیے عبادت کرو اللہ.
بالکل. پھر یہ کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں ہوئی، اور سورۃ فصلت میں ذرا اور تفصیل ملتی ہے کہ 4 دن میں زمین اور 2 دن آسمان کے لیے. تو زمین جو ہے اس کے اندر بہت خزانے ہیں، بہت کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے علوب کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے. اور پھر یہ کہ تمام زمینی کاموں میں اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، یدبر الامر. تو جو تدبیر کرتا ہے اس پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھروسے کے لائق ہے، اس پہ توکل بھی کرنا چاہیے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. پھر شفاعت کا اثبات ہے اس میں، اور ایسے شخص کی مذمت ہے جو نشانیوں کو دیکھ کے بھی نصیحت نہیں پکڑتا. افلا تذکروں، سمجھ نہیں آئے گی تمہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں، لیکن انداز یہ ہے، اب بھی نہ سمجھو گے. تو آیات سے نصیحت پکڑنا کیا ہے؟ لازم ہے.
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت گرم پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کو بیان کیا، اور مقصود کیا تھا کہ پھر جو مدبر ہے اسی کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد پھر اپنے حکم جزائی کا بھی ذکر فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال کی جزا اس کو ملے گی، اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے، یعنی سب لوگوں کو مرنے کے بعد اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کائنات فنا ہونے کے بعد دوبارہ کیسے بنے گی، جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوسری دفعہ بھی بنائے گا. الیہ مرجعکم، آپ دیکھیے کہ مکی صورتوں میں دو خاص باتیں ہیں نا، یعنی اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور بار بار ان کی ری انفورسمنٹ ہوتی، کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر راسخ ہو جائیں، ایک اللہ کی عظمت اور پہچان، اور دوسرے اپنے مرنے کے بعد کا انجام، تو انسان کی زندگی سیدھی ہو جاتی، پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اب یہ کہنے کے بجائے مرجعکم الیہ، یہ نہیں کہا، الیہ مرجعکم حسر کے لیے، اسی کی طرف، کہیں اور نہیں جانا، وہیں واپس جانا ہے جہاں سے آئے ہو. یعنی تمہارے مرنے کے بعد ایک مقرر وقت پر تم سب کو جمع کر لے گا، اور کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا. فلم نغادر منہم احدا، اولین اور آخرین سب کے سب جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن بیٹھنے کی جگہ کہیں نہیں ہوگی، کھڑے ہوں گے سب. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو گن رکھا ہے، ایک بھی کہیں بھاگ نہیں سکے گا، گم نہیں سکے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا، گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا آنے والا. وکلہم آتیہ یوم القیامتی فردا، وعد اللہ حقا. وعد جو یہ مصدر ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدنا علینا انا کنا فاعلین، سورۃ انبیاء میں آتا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے خلق کی اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. کما بدأکم تعودون، تو کوئی بھی معمولی عقل رکھنے والا انسان دوبارہ تخلیق کیے جانے سے انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ پہلی بار بھی تو جس نے بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جس نے ایک دفعہ کام کر لیا دوبارہ بھی کر لے گا، زیادہ آسان ہے. سورۃ الروم میں آتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا اور وہ اس پہ بہت آسان ہے. پلانٹس کا آپ دیکھیں کہ کس طرح پلانٹ اگتا ہے، اسی کے اندر سیڈ ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ ڈال دیتے. لِيَجْزِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، دوبارہ کیوں اٹھانا مقصود ہے؟ دوبارہ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. یعنی یہ مر جانے کے بعد زندہ کرنے کی علت کا بیان ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اور اس کے لیے قبروں سے دوبارہ اٹھا کے زندہ کھڑا کرنا لازم ہے. یہاں عدل کی بجائے قسط کا لفظ آیا ہے، بالقسط، ٹھیک ہے؟ یعنی جزا ساری کی ساری عدل پر ہوگی، لیکن ایمان والوں کی جزا عدل سے بڑھ کر ہوگی بطور مہربانی کے اور اکرام کے. اور قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے، سب کے اعمال تولے جائیں گے. جزا ام بما کانو یا عملون، جزا یا بدلہ ہوگا اس کا جو وہ عمل کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جزا چھپا کر رکھی ہوئی ہے ابھی. والذین کفروا لہم شراب من حمیم و عذاب علیم، اب جزا کے ساتھ ساتھ سزا کا بھی ذکر کر دیا گیا. کیا؟ جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، یہ لکر نہیں ہے، یہ ڈرنک ہے. حمیم کا مطلب بہت گرم، جو چہروں کو جھلسا دے گا، آنتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وہ عذاب علیم، اور دردناک عذاب. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو سورۃ الرحمن میں آتا نا، ہادہی جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے. وہ اس جہنم کے اور سخت کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. جہنم میں پیاس لگے گی، پانی پینے جائیں گے تو پھر وہاں وہ ابلتا ہوا پانی ملے گا تو واپس آ جائیں گے. تو بس یہی کچھ ہو رہا ہوگا، اور اتنا گرم پانی ہوگا کہ انتڑیاں کاٹ دے گا. وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اور ان کے سروں پر بھی بہایا جائے. اللہ توبہ توبہ، جس سے ان کی کھالیں اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے سب پگھل جائے گا. اور جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو تیل کی تلچھٹ جیسا پانی پینے کو ملے گا، اور پھر اتنی پیاس شدید ہوگی کہ کھولتے ہوئے پانی کو بھی پیاس سے اونٹ کی طرح اندر ڈالتے چلے جائیں گے. یعنی پیاس کی اپنی تکلیف ہوگی، اور پھر یہ کہ ابلتے پانی کے علاوہ بہتی ہوئی پیپ ہوگی، زخموں کا دھون ہوگا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، وہ نہ اس میں کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے. پورا پورا بدلہ، کس چیز کا بدلہ؟ بما کانو یکفرون، جو وہ کفر کرتے تھے ان کے کفر کی وجہ سے. تو یاد رکھیے، ایمان والے اور مفسد برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام الگ ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ تمام مخلوقات اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گی، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب تمام مخلوق ایک بار ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا اس بات ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے پیدا کیا عدم سے وہ اعادہ بھی کر سکتا ہے. یہاں اہل ایمان کی خاص جزا نہیں بتائی گئی، بلکہ قسط اور عدل پر رکھی ہوئی جزا بتائی گئی، اور پھر آخر میں کافروں کا انجام بتایا گیا.
والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور، اور اس نے چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کے عقلی اور آفاقی دلائل بیان ہو رہے ہیں جو صاف نظر آتے ہیں. سورج، چاند، زمین، آسمان، پھیلی ہوئی کائنات. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ضیاء کہتے ہیں تیز روشنی کو، یعنی سورج کی روشنی تیز ہے، چمک بھی ہے، تپش بھی ہے، سرخی لیے ہوئے ہے. ضیاء ایسی روشنی ہوتی ہے یعنی اپنی ذات میں اس کے اندر چمک ہے. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا یعنی انڈائریکٹ، بالواسطہ، یعنی سورج کو روشنی والا بنایا اور چاند کو نور والا بنایا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورج کی روشنی میں چمک کے علاوہ حرارت بھی ہوتی ہے، تپش اور رنگ میں سرخی بھی ہوتی ہے، جبکہ نور میں روشنی اور چمک ہوتی ہے، اس میں سرخی وغیرہ نہیں ہوتی. یعنی جس طرح سورج غروب ہوتا ہے تو سرخی پھیل جاتی ہے، غروب اور طلوع کے وقت سورج کا رنگ اور ہوتا ہے نا، لیکن چاند کا رنگ آپ کو فرق نہیں نظر آتا ایک جیسا. کبھی نوٹس کیا؟ کبھی فرق نہیں دیکھا نا، غور نہیں کرتے ہم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو چراغ بھی بناتا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. تو انسان اور کائنات کی حرکت اور سکون کے لیے دن اور رات کی طرح سورج اور چاند بھی ضروری ہیں. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا، اور اس کی منزلیں مقرر کی یعنی شمس و قمر کی. تو یہاں منزل سے مراد وہ چینجز ہیں جو گھٹنے بڑھنے میں آتی ہیں چاند کے. اور کہتے ہیں کہ یہ 28 ہیں، 28 راتوں میں ہر مہینے کی ایک منزل، ہر مہینے سائز بدل جاتا ہے، کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے. 14 دن تک بڑھتا ہے اور پھر اگلے 14 دن گھٹتا ہے. اور مہینہ 30 کا ہو تو 2 دن چھپ بھی جاتا ہے، 29 کا ہو تو 1 رات چھپتا ہے. یہ بھی اللہ کی تدبیر ہے، یہ بھی اللہ کا کام ہے. تو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ کی ایک نشانی ہے. اور چاند زمین کے گرد جو گردش کرتا ہے 27 دن 7 گھنٹوں اور 43 منٹ میں کرتا ہے. ہر رات ایک منزل پہ پہنچتا ہے جس میں کبھی غلطی نہیں کرتا. ابتدا میں چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں رات کو مکمل بدر کامل ہو جاتا ہے، پھر سکڑتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر ہلال بن کے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے. اور لاکھوں برس سے جب سے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ پوری باقاعدگی کے ساتھ یہی عمل کر رہا ہے، آ رہا اور جا رہا ہے، آ رہا اور جا رہا ہے. استقامت، کوئی چینج نہیں اپنی روٹین میں، اپنے کام میں. ہم تو کوئی کام تھوڑے دن کر لیتے پھر کہتے ہیں اب بور ہو گئے اس کام سے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا، اور اس کی منازل مقرر کی. سورج کی بھی منزلیں مقرر ہیں. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقرر حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. اصل میں سورج کی منزلیں اس طرح کی نہیں ہیں جیسے چاند کی منزلیں ہیں، وہ محسوس کی جا سکتی ہیں. یعنی سورج کی روشنی کم و بیش ہوتی ہے، سائز ایک ہی رہتا ہے، لیکن چاند کا سائز فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب شرعی احکامات جو ہیں وہ قمری کیلنڈر کے مطابق ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. جیسے حج، روزہ، کفارہ، ایام عدت، رضات، معاہدات میں مدت کی تعین، حرمت والے مہینے، عیدین، سب کا تعلق قمری ڈائریکٹری سے. لتعلموا عدد السنین والحساب. سنین سنہ کی جمع ہے، سنہ تو ان کہتے ہیں سال کو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سورۃ توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. والحساب، حساب کا مطلب اوقات، ساعات، ایام، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ وغیرہ. تو چاند کی منازل مقرر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، کچھ بھی بیکار نہیں ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس طرح 2 بڑی نشانیاں ہمارے لیے پیدا کی، ایک دن کی اور ایک رات کی. اور پھر یہ کہ سورج اور چاند دونوں کی منزلیں مقرر ہیں اور ان کی ایک حد مقرر ہے جس سے یہ آگے نہیں جا سکتے. بنیادی طور پر اللہ کی رحمتوں اور احسان کا ذکر ہے کہ ان دونوں کی روشنی اور نور سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ لامحدود ہے. سوچئے اگر ہماری دنیا میں چاند ہی نہ ہوتا یا سورج ہی نہ ہوتا، صرف ایک چیز نہ ہوتی، کتنے خسارے میں ہوتے، کتنی مشکلات ہوتی. لیکن ہے تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں دھیان سے، کبھی شکریہ ادا نہیں کیا.
جی سر سر، آئی ہیو اے کوسچن. جیسے اللہ کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ تو مین ہے، ہماری باہر والی آنکھیں تو دیکھتی ہیں، بٹ اندر سے ہم نے اس کو ایز سچ اپریشیٹ کبھی نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے، جیسے ان کا حق ہے. لیکن جب وین اٹس اے ویری سنو ڈے، ٹو ڈیز، تھری ڈیز، پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ سورج تو نکلا ہی نہیں اتنے دنوں سے. تو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، جب تک آپ ان کو یوز کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے اس طرح، جب تک کہ وہ آپ سے چھین نہیں جائیں. جب چھین جاتی ہے پھر آپ کو ان کی ویلیو بھی ہوتی ہے، قدر بھی ہوتی ہے. سو مائی کوسچن کہ ہماری لائف میں تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور سبحان اللہ ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ چھین جائیں گی تب ہمیں ان کی ویلیو کا پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ تھا. تو ہاؤ کین وی اوپن آر آئیز فرام ان سائڈ اینڈ لک اراؤنڈ اینڈ سی تھنگس، اور وہ نعمتوں کو ان کو دیکھیں، ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کی قدر کریں، ان کا شکر کریں، تاکہ اللہ ان کو اور بڑھا دے اور ہم سے لے نہ.
آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں نا، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہمیں غور و فکر آتا ہے، پھر ہم توجہ کرنے لگتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ایسے ہی گزر جاتے تھے، جیسے آج کل پتے گر رہے نا، بس ایک آیت اگر یاد ہو کہ اللہ کو پتا ہے ہر پتا کہاں گرتا ہے، تو کوئی پتا بھی آ کے ٹھک سے آپ کے سامنے گرتا ہے تو آپ فوراً کہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو قرآن پڑھنے سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جتنے گہرائی سے پڑھیں گے اتنی کھلیں گی. اور دوسرا دعا کہ اللہ مجھے بصیرت دے اور میرے دل کی آنکھیں کھل. دو آنکھیں نا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، غور و فکر سے بھی، لیکن اس کے پیچھے کوئی چیز ہو تو تب وہ نظر بھی آتی نا، وہ عینک ہو تو. چلیے آج کے لیے اتنے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.